وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کے دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ کا لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں کا دورہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پنجاب کے انتخابی حلقے PP78 کے ضمنی انتخاب میں کالعدم تنظیم کا حمایت یافتہ امیدوار کامیاب۔ آزاد امیدوار مسرور نواز جھنگوی کو کالعدم اہل سنت والجماعت کی حمایت حاصل تھی۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
فاٹا میں اصلاحات سے متعلق سفارشات پر قبائلی علاقوں کے رہنے والوں کے درمیان اختلافات۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق جنرل جیمز میٹس کو اپنی مجوزہ کابینہ کے لیے بطور وزیر دفاع نامزد کیا ہے۔ اور امریکہ کی سینٹ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں میں توسیع کی منظوری دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے نئے فوجی سربراہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے اور ISPR کے مطابق انہوں نے پاکستان کی فوج کو مسلسل بھارتی خلاف ورزیوں کے خلاف تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
جنرل قمر جاوید باجوہ نے رواں ہفتے پاکستانی فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں کا دورہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق، جمعے کو جنرل قمر باجوہ نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب تعینات فوجیوں سے ملاقات کی اور اس موقع پر انہیں موجودہ سلامتی کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بیان کے مطابق فوج کے سربراہ نے کہا کہ سرحد پار سے کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کا بھرپور قوت سے جواب دیا جائے اور علاقے میں تعینات فوج کو انتہائی چوکس رہنے کا کہا گیا۔ فوج کے نئے سربراہ نے یہ دورہ ایسے وقت کیا جب کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی فورسز کے درمیان حالیہ مہینوں میں فائرنگ و گولہ باری کا تواتر سے تبادلہ ہوتا رہا ہے اور علاقے میں صورتحال خاصی کشیدہ ہے۔ فائرنگ و گولہ باری کے تبادلے میں دونوں ہی جانب فوجیوں اور عام شہریوں کا جانی نقصان ہو چکا ہے، جبکہ لائن آف کنٹرول کے بہت سے قریبی علاقوں سے مقامی شہریوں کو محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی بھی کرنی پڑی۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ ستمبر میں بھارتی کشمیر میں اڑی کے علاقے میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2003 میں فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو LOC پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں اور دونوں ہی فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر بھی تعلقات تناؤ کا شکار ہیں اور حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور بھارت میں تعینات ایک دوسرے کے ملکوں کے سفارتی عملے کے کئی اراکین کو ملک چھوڑ کر جانا بھی پڑا۔ اتوار کو پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز بھارت جائیں گے، جس کا مقصد افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنا ہے۔ تاہم اس موقع پر بھی تاحال دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان کسی طرح کی کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب کے ضلع جھنگ کے انتخابی حلقے PP78 میں جمعرات کو ہونے والے ضمنی انتخاب میں 25 امیدواروں نے حصہ لیا، تاہم اصل مقابلہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے امیدوار آزاد ناصر انصاری اور کالعدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار مسرور نواز کے درمیان تھا۔ اس میں مسرور جھنگوی نے کامیابی حاصل کی۔ اس بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
مسرور نواز جھنگوی نے 12,000 سے زیادہ ووٹوں کی اکثریت سے یہ الیکشن جیت کر مسلم لیگ نون سے صوبائی اسمبلی کی نشست چھین لی۔ گزشتہ عام انتخابات میں یہاں سے مسلم لیگ نون کی امیدوار راشدہ یعقوب جیتی تھیں، ان کی رکنیت اثاثے چھپانے کے جرم میں الیکشن کمیشن نے ختم کر دی تھی۔ PP78 کے ضمنی انتخاب میں جیتنے والے مسرور نواز جھنگوی کلدم تنظیم سپاہ صحابہ پاکستان کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کے صاحبزادے ہیں. اس حلقے سے کلدم اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی تھی، تاہم وہ الیکشن سے ایک روز پہلے آزاد امیدوار مسرور نواز جھنگوی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. ایک کلدم مذہبی تنظیم کی حمایت سے صوبائی اسمبلی کی جو نشست جیتی گئی، وہ پاکستان کے سیاسی منظر پر کیا پیغام دیتی ہے؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے معروف سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کہتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں بھی بعض حلقوں میں کلدم جماعتوں سے سیاسی جماعتوں نے انتخابی اتحاد کیے تھے اور ان کے بقول سیاسی جماعتیں ان عناصر کو پوری طرح نظر انداز نہیں کر پائی ہیں، جس کا نتیجہ پی پی 78 کے انتخابات کی شکل میں سب کے سامنے ہے.
دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنی اپنی جماعت سے سب کو ان انتخاب پسند عناصر کو یا تو نکالنا چاہیے یا پھر یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ جتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے وہاں کام کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک فیلئر پولیٹیکل پارٹی کا اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی حلقے کو اس لیے چھوڑ دیں اور اس لیے کمزور وہاں پہ پڑ جائیں کہ وہاں پہ انتہا پسندوں کا کیا، یہ ایک جو حلقہ ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مجموعی رجحان یہ ہے؟ نہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے لیے سپیس چھوڑی ہوئی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان جماعتوں کے ساتھ، ان بین جماعتوں کے ساتھ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کریں، پولیٹیکل ورک کریں، ترقیاتی کام کروائیں.
پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کلدم تنظیم صوبے کے کسی حصے میں بھی فعال نہیں ہے.
کوئی بینڈ آرگنائزیشن پنجاب کے کسی علاقے میں نہ متحرک ہے، نہ اس کا کوئی آفس ہے، نہ وہ کوئی وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے. ہماری لا انفورسنگ ایجنسی بہت الرٹ ہیں، ہماری کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے وہ بالکل ان چیزوں کا، ایسے لوگوں کا کلا کما کر رہی ہے.
جھنگ کے حلقے پی پی 78 کا ضمنی انتخاب محض حکمران جماعت اور کلدم تنظیم کے حمایت یافتہ امیدوار کے درمیان نہیں تھا. یہاں کے 25 امیدواروں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی شامل تھے، تاہم ان دونوں جماعتوں کے امیدوار محض معمولی تعداد میں ووٹ حاصل کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سرفراز ربانی کو 3500 سے کچھ زیادہ اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو 2800 سے کچھ زیادہ ووٹ ملے. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے تو اپنی انتخابی مہم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صف اول کے رہنما یہاں انتخابی مہم چلاتے دیکھے گئے، جن میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور حزب مخالف کے قائد سید خورشید شاہ کے نام شامل ہیں. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان کی قومی اسمبلی میں انکم ٹیکس کے ترمیمی بل میں ایک نئی شق شامل کی گئی ہے، جس کے تحت جائیدادوں کے شعبے میں غیر منقولہ جائیداد کے مقرر کردہ ڈی سی ریٹ اور فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی جانب سے مختلف علاقوں کے لیے طے کردہ قیمتوں میں فرق کو 3% ٹیکس کی ادائیگی پر قانونی حیثیت دلائی جا سکے گی. اس نئی شق کا اہم پہلو یہ ہے کہ جائیداد کی قیمت کے اس فرق پر مبنی کالا دھن 3% انکم ٹیکس کی ادائیگی سے سفید ہو جائے گا، جس کے بارے میں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس رقم کے ذرائع پوچھے جائیں گے. بل کے ذریعے شہدا کے ورثہ کو ملنے والے پلاٹس کی فروخت کو کیپیٹل گین ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ میں غیر منقولہ جائیداد پر عائد کردہ ٹیکس اور اعلان کردہ نئی ایویلیویشن کے سلسلے میں شہدا کے ورثہ کو ملنے والے پلاٹس پر ٹیکس کے نفاذ کی غیر واضح صورت کو اس ترمیمی بل کے ذریعے دور کیا گیا ہے. گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر زاہد حامد نے تحریک پیش کی کہ انکم ٹیکس ترمیمی بل سن 2016 زیر غور لایا جائے. تحریک کی منظوری کے بعد اسپیکر نے شکوار منظوری حاصل کی، قومی اسمبلی نے بل کی منظوری دے دی ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کی سینٹ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں سے متعلق ایکٹ میں توسیع کی منظوری دی ہے. امریکہ کی دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تہران کے ساتھ طے پانے والے بین الاقوامی جوہری معاہدے کے نفاذ کے لیے ضروری ہے. یہ مسودہ قانون صدر سے منظوری کے لیے وائٹ ہاؤس جائے گا۔ ادھر ایران نے کہا ہے کہ اس اقدام کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں مائیکل بومین کی رپورٹ۔ جمعرات کو سینٹ میں پاس ہونے والے بل کے حق میں 99 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ اس کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں تھا۔ تاہم ورماؤنٹ سے سینٹ کے آزاد رکن برنی سینڈرز نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پہلے ہی اس بل کو ایک کے مقابلے میں 419 ووٹوں سے منظور کیا جا چکا ہے۔ اس بل کے تحت ایران پر عائد پابندیوں کی مدت میں 10 سال کے لیے توسیع کی منظوری دی گئی، اور اب یہ ایکٹ صدر اوباما کے دستخط کے لیے ان کو بھیجا جائے گا۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کا موقف ہے کہ امریکہ کو ایران پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کینٹکی سے ریپبلکن سینیٹر اور سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ میکونل کا کہنا تھا،
Preserving these sanctions is critical given Iran's disturbing pattern of aggression and its persistent
ایران کا جارحانہ کردار اور اس کی طرف سے تسلسل کے ساتھ مشرق وسطی میں اپنے اثر و رسوخ کا دائرہ کار وسیع کرنے کی کوشش کے تناظر میں ان تاثیرات کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ میکونل کا کہنا تھا کہ ایران کے میزائل تجربات، حزب اللہ کی حمایت اور شامی حکومت کی حمایت کے معاملے سے ہم بہتر انداز میں نمٹیں گے، اور اس لیے ان احکامات کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ادھر ریاست نیو جرسی کے سینیٹر رابرٹ مینڈس نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا،
As flawed as the JCPOA was in my view, the Iranians will know the consequences.
میرے نزدیک یہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی جے سی پی او اے جتنا غلطیوں سے پر ہے، تو ایرانیوں کو خلاف ورزی کی صورت میں نتائج کا علم ہوگا، اور ہم میزائل پیداوار، دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام سے نمٹ لیں گے، جو کہ امریکی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہیں۔ ایران کے خلاف 2 دہائیاں قبل عائد کی جانے والی پابندیوں کا مقصد بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے ایران کی حمایت سے متعلق امریکی تحفظات کو دور کرنا تھا۔ گزشتہ سال ایران کے ساتھ طے ہونے والے جوہری معاہدے کے بعد ان پابندیوں کو جزوی طور پر ختم کر دیا گیا تھا، لیکن قانون سازوں کا کہنا ہے کہ یہ تعزیرات موجود رہنی چاہیے۔ ایران کے عہدیداروں نے اس بل پر تنقید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ بل جوہری سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے، جس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے پر تنقید کرتے ہوئے اسے ایک احمقانہ معاہدہ قرار دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر اوباما کے پاس ایران کے خلاف تادیبی اقدامات کے لیے کسی خاص قانون سازی کے بغیر بھی کافی اختیارات ہیں، تاہم انہوں نے ایران کے خلاف تعزیرات ایکٹ کو ویٹو کرنے کے بارے میں کوئی دھمکی نہیں دی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موصل میں عراقی حکومت اور داعش کے جنگجوؤں کے درمیان جنگ میں زخمیوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے، اور شہر کے ہسپتال اور دیگر طبی سہولتیں زخمیوں سے بھر گئی ہیں۔ لیزا شیلائن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اطلاع دی ہے کہ جب سے لڑائی موصل کے شہری علاقوں میں پھیلی ہے، تب سے عام شہریوں کے زخمی ہونے میں زبردست اضافہ ہوا ہے، لیکن انہیں طبی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کی ترجمان فضیلہ شائب کا کہنا ہے کہ ادارے کو تشویش ہے کہ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد جنگ زدہ علاقے میں پھنسی ہوئی ہے، اور انہیں ہنگامی طور پر علاج کی ضرورت ہے، لیکن کسی بھی طبی سہولت تک ان کی رسائی نہیں ہو پا رہی۔ فضیلہ شائب کا کہنا تھا،
We have seen many injured people, mainly men, but also women.
ہم نے بہت سے زخمیوں کو دیکھا ہے، جن میں زیادہ تر مرد ہیں، لیکن زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور ان بچوں میں 2 سال کے کم سن بھی موجود ہیں، جنہیں ہنگامی طور پر زخموں کی مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر زخم گولیاں لگنے، بارودی سرنگیں پھٹنے اور گولہ باری سے آئے ہیں۔ تاہم ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ مشرقی موصل میں 2 طبی سہولتیں قائم کی گئی ہیں، جہاں زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے، اور توقع ہے کہ اس سے اموات میں کمی ہوگی، لیکن مزید سہولتوں کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتقال اقتدار کی سرگرمیوں سے ذرا دیر کے لیے پیچھے ہٹتے ہوئے جمعرات کے روز ریاست اوہائیو کے شہر سنسنیٹی میں ایک ریلی سے خطاب کیا، جہاں ان کے ہزاروں حامیوں نے ایسے نعرے لگائے جیسا کہ انتخابی مہم ابھی تک چل رہی ہے. یہ ریلی ملک بھر میں ہونے والی ان ریلیوں میں سے پہلی تھی جس میں نو منتخب صدر اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کریں گے اور مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کا اعادہ کریں گے. تاہم ریلی کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی انتخابی فتح سے امریکی عوام منقسم ہیں. اس بارے میں گریگ فلاکس کی رپورٹ. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات جیت چکے ہیں اور انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی نو منتخب صدر اپنے حامیوں کے سامنے آئے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں گے. نو منتخب صدر کا کہنا تھا، ہم ان تجارتی ناانصافیوں کو ختم کریں گے جن کی وجہ سے آپ کی اور آپ کی کمپنی کی مقابلے کی اہلیت کمزور پڑتی ہے. وہ دن اب گزر گئے. یہ ریلی ایک ایسے وقت میں منعقد ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کیریئر نامی کمپنی کے عہدیداروں کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا کہ وہ اپنی فیکٹری یہاں سے میکسیکو منتقل کریں گے. اس سے 1,000 کے قریب ملازمتیں ختم ہو جاتی. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کو بہت پذیرائی ملی ہے اور ان کے سراہنے والوں میں ان کی حامی ہیڈی موریس بھی شامل ہیں، جن کا کہنا تھا، اپنے کاروباری پس منظر کی وجہ سے ان کو یہ ہنر آتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو خود بھی کاروباری ذہنیت رکھتے ہیں، کوئی سمجھوتا طے کر سکیں. انہیں علم ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے. تاہم ٹرمپ کی ریلی کے باہر ان کے ناقد بھی کھڑے تھے جو ان لوگوں کی ترجمانی کر رہے تھے جو ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے. ان میں کئی ایسے ہیں جنہیں یہ خدشہ ہے کہ وہ حلف اٹھانے کے بعد جانے کیا کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ملک میں موجود تقسیم پر بھی بات کی. نو منتخب صدر کا کہنا تھا، ہم اپنے ملک کو متحد کریں گے، پورے ملک کو. ہم مشترکہ اقدار تلاش کریں گے تاکہ ہم کام انجام دے سکیں. تاہم باہر مظاہرے میں شامل ان کی ایک ناقد ونی بول کی سوچ اس سے بہت مختلف تھی. ونی بول کا کہنا تھا، وہ زیادہ دیر کسی معاملے پر توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتے، اس لیے میرے خیال میں وہ انتقال اقتدار کی سرگرمیوں سے عاجز آ گئے ہیں اور وہ اپنے حامیوں کی واہ واہ سننا چاہتے تھے. بہرحال ریلی میں اس واہ واہ کی کمی نہیں تھی، جہاں ٹرمپ نے اپنے نئے وزیر دفاع کا بھی اعلان کیا جو امریکی میرین کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں، جن کا نام جنرل ریٹائرڈ جیمس میڈ ڈاگ میٹس ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تاہم جنرل جیمس میٹس کو اس عہدے پر فائز ہونے کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ہوگی. ٹرمپ نے جمعرات کو اوہائیو میں اپنے حامیوں سے خطاب کے دوران جب ان کا نام پیش کیا تو اس پر زبردست تالیاں بجی. جیمس میٹس افغانستان اور عراق کی جنگوں کے دوران امریکی فورسز کے کمانڈر کے طور پر کام کر چکے ہیں. امریکی محکمہ دفاع کے سابق عہدیدار نے امریکی موقر اخبار واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ جیمس میٹس کو نہایت قابل احترام جانا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک فوجی ہیں، اسکالر ہیں اور ایک ایماندار اور راستگو شخص ہیں. وہ ہر ایک سے سچ بولتے ہیں اور یقینی طور پر اپنے نئے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بھی سچ ہی بولیں گے. تاہم اس سے قبل سینٹ سے جیمس میٹس کی نامزدگی توثیق سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ کانگریس اس قانون سے انہیں استثنا کی منظوری دے جس کے تحت امریکہ میں وزیر دفاع کے عہدے پر اگر کسی سابق فوجی افسر کو تعینات کیا جاتا ہے تو یہ لازم ہوتا ہے کہ اسے اپنی نوکری سے ریٹائر ہوئے 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہو. جیمس میٹس سن 2013 میں ریٹائر ہوئے تھے. جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ صدر پاک گن ہو کے مواخذے کی تحریک 8 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. صدر پاک گن ہی لاکھوں ڈالر کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کے الزام کا شکار ہیں، جس نے ان کے ایک مضبوط تشخص کے تصور کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن پاک کے اس ہفتے کے استعفی دینے کی پیشکش اگر مواخذے کی تحریک میں تاخیر کی ایک سیاسی چال تھی، جیسا کہ اپوزیشن قانون سازوں نے اظہار کیا تھا، تو وہ بظاہر کامیاب ہو گئی. جنوبی کوریا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی برسر اقتدار صدر کو استغاثہ نے مجرمانہ تحقیق میں شامل کیا ہے. جنوبی کوریا اور جاپان نے جمعے کو شمالی کوریا کے خلاف یک طرفہ تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ جنوبی کوریا اور جاپان کی طرف سے شمالی کوریا کے خلاف عائد کی جانے والی تعزیرات کس حد
تک شمالی کوریا پر اثر انداز ہوں گی، کیونکہ پیانگ یانگ پر گزشتہ کئی سالوں سے اقوام متحدہ کی طرف سے تعزیرات عائد ہیں۔ دونوں حریف کوریائی ممالک کے درمیان تجارتی اور وفود کے تبادلوں کے پروگرام بھی بڑی حد تک معطل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بدھ کو شمالی کوریا کے خلاف آئے تعزیرات کو مزید سخت کرتے ہوئے اس کی کوئلے کی برآمدات کو محدود کر دیا، جو ملک کے لیے زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے پہلے مسیحی گورنر کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ دسیوں ہزاروں افراد نے جمعے کو دارالحکومت میں ہونے والے اس مظاہرے میں شرکت کی اور گورنر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا۔ اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی، بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے، اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں،
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality...
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں۔ ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے، سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں۔ پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے۔
So we can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit, anything we can do to
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کار پول کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں۔ ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے۔ برائس کہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے، اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے، سیلاب اسی سے آتے ہیں، اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
میں ستارہ، چھوٹے اسکرین پر فلمی دنیا کی پوشیدہ حقیقتیں، تفصیلات فکر و فن میں۔
بھائی واہ سریا، کتنا خوبصورت بجانے لگی ہو تم۔ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ چھوٹی اسکرین کے آرٹسٹ نہیں ہیں۔ 3-3 سپر ہٹ ڈرامے ٹھیک 8 بجے، پورے پاکستان میں کرفیو سا عالم ہوتا تھا. جب ان کی فلم لگے گی نا تو ایسا رش سمیٹے گی کہ پولیس کے اتارنے سے بھی نہیں اتری گی سینما گھر سے.
فلمی دنیا دور سے بہت پرکشش اور چکا چوند کرنے والی نظر آتی ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت سی تلخ حقیقتیں اور تاریخ گوشے چھپے ہوتے ہیں. پردے پر ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے بہت سے درد پنہاں ہوتے ہیں. جو کبھی اداس نظر نہ آتے ہوں وہی سب سے زیادہ مایوس ہوتے ہیں, لیکن ان کی حقیقتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں. حقیقی اور پردے کی زندگی کے اسی تضاد کو ٹی وی ون کی ڈراما سیریل میں ستارہ کا موضوع بنایا گیا ہے, جس کے 2 سیزن آن ایئر جا چکے ہیں.
تو نے مجھے کہا تھا کہ ہیروئن کی سہیلی کا رول ہے, میرا تو ایکسٹرا کا رول ہے, ہیروئن کے پیچھے کھڑی ہو کے دوپٹہ لہرا رہی ہوں, یہ حیثیت رہ گئی میری؟
ہاں تیری یہی حیثیت ہے.
اس ڈرامے کی ہدایات دی ہیں سیما طاہر نے, جبکہ کہانی فائزہ افتخار کی ہے. بنیادی طور پر یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو فلم انڈسٹری میں شہرت اور بلند مقام حاصل کرنے کا خواب لے کر آتی ہے, جس کا اصل نام سریا ہے, لیکن فلمی دنیا اسے ایک نئے نام ستارہ سے متعارف کراتی ہے.
آ گئی ہیروئن, اس کو میں نے شاید فرحاد سیٹھی کے گھر میں دیکھا تھا, نوکرانی تھی نا وہاں پر.
زمین کی اس ستارہ کو افق پر چمکتی دمکتی ستارہ بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, یہی اس سیریل میں پیش کیا گیا ہے.
ستارہ تم آ گئی, میں تمہارا انتظار کر رہا تھا.
کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف بولو کہنا کیا چاہتے ہو.
تم مجھے ایک مثال دے دو جو کہ اس انڈسٹری کی عورت سے شادی کر کے کامیاب رہی ہو. ہاں میں شادی ضرور کروں گا, لیکن ایک خاندانی لڑکی سے.
جمال!
فلم میں ملکی انڈسٹری کے اس دور کو ہو بہو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو پاکستان فلم انڈسٹری کے عروج کے دور سے زوال تک پروان چڑھا رہا.
حیرت سے بھرا یہ خواب نگر, حیرت سے بھرا یہ خواب نگر, ایک دھوکا گھر.
اس سیریل میں سبا قمر, نعمان اعجاز, میکال اور فلم سٹار میرا سمیت کئی دیگر فنکاروں نے اپنی جاندار اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں.
چلے یہ 2 کوڑی کی عورت آج آپ سے پھر سودا کرتی ہے. اتنے عرصے آپ کے ساتھ رہی, تھوڑی بہت سودا بازی مجھے بھی آ گئی.
میں ستارہ کی جوڑی جھرنا اور فرحاد سیٹھ نے پاکستانی فلم انڈسٹری کی بہت سی مشہور جوڑیوں مثلاً زیبا اور محمد علی, شبنم اور روبن گھوش اور سبیہ اور سنتوش کی یاد تازہ کر دی ہے. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کا دن کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں ملک کے مرکزی ادارے میں شامل کرنے کے لیے حال ہی میں حکومت کی ایک کمیٹی نے سفارشات کا اعلان کیا تھا، تاہم اس بارے میں قبائلی علاقے کے رہنے والوں کے درمیان اختلافات بدستور موجود ہیں، اور آج اس بارے میں غور کرنے کے لیے پشاور میں جس تقریب کا انعقاد ہوا تھا اس کا اختتام بھی بدمزگی پر ہوا۔ اس بارے میں تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
فاٹا اصلاحات پر غور سے متعلق جمعے کو پشاور میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں گورنر خیبر پختونخوا ظفر اقبال جگڑا نے بھی شرکت کی، لیکن تقریب میں شریک قبائلی معاہدین اور نوجوان دو حصوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس شور شرابے کے سبب گورنر تقریب چھوڑ کر چلے گئے۔ وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے 8 ماہ کی کوششوں کے بعد روا سال اگست میں ان اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ان اصلاحات کے مطابق پاٹا کی محسوس جغرافیائی حیثیت کے پیش نظر ایک قابل عمل تجویز یہ سامنے آئی کہ اس کو صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ایف سی آر کو بھی ختم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم جمعے کو پشاور میں ہونے والے تقریب میں شریک باز قبائلی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فاٹا اصلاحات کی تیاری کے لیے قائم کمیٹی میں قبائلی علاقے سے منتخب جن نمائندوں کو شامل کیا گیا تھا وہ انہیں اپنا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ قبائلی علاقے سے ایک رکن قومی اسمبلی ساجد توری نے کہا کہ بہت محنت کے بعد فاٹا اصلاحات تیار کی گئی ہے اور اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔
ابھی جو ہے نا انشاءاللہ ہمارے جو یوتھ والے ہیں ان کو یہ برا لگا، انہوں نے احتجاج کیا، گول سیار گو کے نعرے لگائے، تو انشاءاللہ اس سے نہیں ہو سکا کہ ہم چند لوگوں کے خاطر اس کو قربان کریں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ پاس ہوگا، سب کچھ ہوگا اور یہ فارم آئیں گے۔
جبکہ اصلاحات کی حمایت کرنے والے فاٹا لائرز فورم کے صدر اعجاز مومن نے تقریب کے دوران ہلڑ بازی کے لیے فاٹا سیکرٹریٹ اور مختلف قبائلی علاقوں کے انتظامی افسران کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ نوکرشاہی اپنے مضمون مقاصد کی حصول کے لیے قبائل کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ اصلاحات کے تحت قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا کے برابر لانے کے لیے ایک طویل المدتی ترقیاتی منصوبے کی بھی سفارش کی گئی ہے، جس کے تحت 10 سالہ منصوبہ بنانے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ فاٹا اصلاحات کمیٹی کی طرف سے پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو قبائلی علاقوں تک بڑھانے کی بھی تجویز دی گئی ہے، اور فاٹا میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مقامی پولیس فورس میں 20,000 اہلکاروں کو بھرتی کرنے کی بھی تجویز اصلاحات کا حصہ ہے۔ ان سفارشات کو باس کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستانی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان طالبہ پر نامعلوم افراد نے تیزاب پھینک دیا جو موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی وفاقی دارالحکومت کے جڑواں شہر راولپنڈی میں 2 نامعلوم افراد نے اسکول کی ایک طالبہ پر تیزاب پھینک کر اسے زخمی کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حملے کا نشانہ بننے والی لڑکی ایک مقامی اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہے، اور بدھ کی صبح جب وہ اسکول جا رہی تھی تو اسے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے راستے میں روکنے کے بعد اس پر تیزاب پھینک دیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھوں اور بازوؤں پر زخم آئے۔ پولیس نے تیزاب حملے کا شکار ہونے والی لڑکی کی والدہ کی درخواست پر 4 مشتبہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ راولپنڈی پولیس کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سلیم خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس واقعے میں مبینہ طور پر وہ شخص بھی ملوث ہے جو اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا، تاہم لڑکی کے خاندان والے اس رشتے پر رضامند نہیں تھے۔ سلیم خٹک کا کہنا ہے کہ بظاہر اسی وجہ سے لڑکی پر تیزاب سے یہ حملہ کیا گیا۔ پاکستان میں عورتوں پر تیزاب پھینکنے اور نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ان واقعات میں زیادہ تر خواتین کو شادی سے انکار یا اپنی پسند کی شادی کرنے پر تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صوبے پنجاب کی کمیشن برائے حقوق نسواں کی چیئر پرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس واقعے کو ایک گنہونا فیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے نہ صرف قانون میں تبدیلی کی گئی ہے بلکہ پولیس سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ تیزاب کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس کی خرید و فروخت سے متعلق بھی ضابطۂ کار وضع کیے گئے ہیں، تاہم اس کے باوجود ان کے بقول ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی عورت کے جو حقوق ہیں ان کو اس طریقے سے سیریسلی نہیں لیا جاتا, اور شاید جو پھینکنے والا ایک تو اس کو خود بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ وہ اس کی سزا کیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی شاید یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جو بھی چاہیں وہ عورت پہ کر گزریں گے اور اس کو آگے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. تو آگاہی دینے کی تو ضرورت ہے, مگر اسٹرانگ پنشمنٹس کی بھی میرے خیال سے ایسے گھناؤنے کم سے کم جرائم میں تو بہت ضروری ہے.
تاہم انہوں نے کہا کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے عورتوں سے متعلق منفی سماجی رویوں کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر لائٹ ہاؤس کے نزدیک واقع کیمیکل کے ایک گودام میں لگنے والی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا, اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں. اس بارے میں کراچی سے سعود ظفر کی رپورٹ.
کراچی کی ایم اے جناح روڈ پر ڈینسو ہال کی میڈیسن مارکیٹ کے قریب سوامی مندر میں قائم لکڑی اور کیمیکل کے گودام میں دن کے تیسرے پہر آگ لگی, جس پر رات دیر سے قابو پایا گیا. دوپہر کے وقت لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے پاک بحریہ کے 3 فائر ٹینڈرز اور امدادی ٹیموں نے کارروائی میں حصہ لیا. جائے وقوع پر پہنچنے کے لیے بڑی تعداد میں واٹر بورڈ کے ٹینکرز بھی نکلے, لیکن ایم اے جناح روڈ پر ٹریفک کے رش کے باعث تاخیر کا شکار ہوئے. آگ اتنی شدید تھی کہ اسے بجھانے کے عمل میں فائر ٹینڈرز کا پانی بھی جلد ختم ہو گیا. گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر کراچی اور متعلقہ حکام کو آگ پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے اور آگ لگنے کی وجوہات کی رپورٹ جلد پیش کرنے کا حکم دیا. جبکہ وزیر صحت سندھ نے گودام سے متصل رہائشی آبادی کے ممکنہ طور پر متاثر ہونے کے پیش نظر سول اسپتال کے ڈاکٹرز اور عملے کو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ باغیوں کے قبضے والے محصور علاقے مشرقی حلب پر اس ہفتے کے اوائل میں شامی حکومت کی فوجوں کے ایک تہائی سے زیادہ حصے پر قبضے کے بعد سے تقریباً 31,500 لوگ وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. اس بارے میں جنیوا سے لیزا شیلائن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ کوئی 18,500 شہری فرار ہو کر جبرین پہنچے ہیں, جو کہ مشرقی حلب میں صنعتی علاقہ ہے, جبکہ 8,500 شہر کے جنوب میں کرد آبادی والے شیخ مقصود پہنچے اور 5,000 محصور علاقے کے اندر ہی بے گھر ہوئے ہیں. یان لائر کے اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطے کے دفتر کے ترجمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ لوگ جو مشرقی حلب سے فرار ہو رہے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا ہے, اور بعض صورتوں میں وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں.
We have reports that some men and boys have been detained when crossing into government-controlled areas. And some internally displaced people have reported that they had their documents confiscated.
ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ بعض مردوں اور لڑکوں کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں جا رہے تھے, اور بعض اندرون شہر بے گھر ہونے والوں نے بتایا کہ حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں جاتے ہوئے ان کے کاغذات ضبط کر لیے گئے. ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جانے والے بعض لوگوں پر گولیاں بھی چلائی گئیں, جن کے نتیجے میں ہلاکتیں بھی ہوئیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے. لائرکی نے بتایا کہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ باغی گروپ لوگوں کو مشرقی حلب چھوڑنے سے روک رہے ہیں. دریں اسنا ایسے میں جبکہ شہری حلب کے حصوں سے بھاگنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, حکومت کا کنٹرول والے شہر کے مغربی حصے میں بے گھری کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کی اطلاع یہ ہے کہ اب مغربی حلب میں کوئی 400,000 افراد بے گھر ہیں. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ترجمان ایڈوین ایڈورڈز کہتے ہیں,
Many of those who've fled the eastern districts are at present in unfinished or partly destroyed buildings in the city with few
حصے سے فرار ہوئے ہیں نامکمل یا جزوی طور سے تباہ ہونے والی عمارتوں میں موجود ہیں, جہاں صفائی کے ناقص حالات ہیں اور گنجائش سے زیادہ لوگ موجود ہیں, اور یہ گنجان آباد شہر میں پہلے ہی بڑے چیلنج ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سردی بڑھ رہی ہے اور انہیں پناہ گاہیں فراہم کرنا ضروری ہے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
شام کے باغیوں اور حکومت مخالف رہنماؤں کا کہنا ہے کہ چاہے ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل بھی جائے تب بھی صدر بشار الاسد کے خلاف جنگ جاری رہے گی. حلب کے کئی حصوں پر باغیوں کا قبضہ ہے جنہیں باہر دھکیلنے کے لیے سرکاری فوجیں روس کی مدد سے ایک بڑی کارروائی کر رہی ہیں۔ بہت سے فوجی مبصرین اور سفارتکاروں کا خیال ہے کہ حلب کا مکمل کنٹرول شام کی فورسز کے ہاتھوں میں جانا اب محض ہفتوں کی بات ہے۔ باغیوں اور حکومت مخالفین کا کہنا ہے کہ حلب خالی کرنے کے بعد بھی وہ قریبی صوبے ادلیب سے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے اور اسد حکومت کے خلاف گوریلا جنگ لڑیں گے۔ حالیہ برسوں میں فرانسوا اولاں پہلے فرانسیسی صدر ہوں گے جو دوسری مدت کے لیے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس بارے میں تفصیلات خالد حمید بیگ کی زبانی۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس طرح وہ موجودہ سالوں میں پہلے فرانسیسی صدر ہوں گے جو دوسری مدت کا انتخاب لڑے بغیر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اولاند نے جمعرات کے روز ٹیلی ویژن پر خطاب میں اپنے منصوبے کا اعلان کیا اور کہا کہ دوسری مدت کے لیے انہیں کافی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا،
Et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation.
François Hollande کہہ رہے ہیں، میں آج کے اس خطرے سے آگاہ ہوں کہ مجھے وہ کافی حمایت نہیں مل سکے گی جس کی ضرورت ہے، لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آئندہ صدارتی امیدوار نہیں ہوں گا۔ اولاند فرانس کی تاریخ میں سب سے غیر مقبول صدر ہیں۔
امریکہ میں طبی تعلیم کے خواہش مند بین الاقوامی طلبہ اور طالبات کو لامحدود چیلنجوں کا سامنا ہے۔ بیشتر سرکاری تعلیمی ادارے انہیں داخلہ نہیں دیتے اور نجی یونیورسٹیوں میں انتہائی محدود سیٹوں کے لیے مقابلہ بے حد سخت ہوتا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کی لنڈا رنچ نے یہ جاننے کے لیے جان ہاپکنز میڈیکل اسکول میں کچھ بین الاقوامی طلبہ اور طالبات سے بات کی کہ وہ ان دشواریوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ 32 سالہ فاطمہ اسماعیل دبئی میں پلی بڑھیں۔ وہ بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کی خواہش مند تھیں۔ ان کا کہنا ہے، مجھے دماغ کے بارے میں ہمیشہ یہ تجسس رہا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ مجھے بچوں کے ساتھ کام کرنا بہت پسند ہے۔ مشرق وسطی میں عموماً اور میرے ملک میں خصوصاً بچوں کی کثیر تعداد ذہنی یا جسمانی طور پر معذوری کا شکار ہے، جن کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ اپنے وطن میں طبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فاطمہ نے ریزیڈنسی کی تربیت کے لیے بالٹیمور کی جان ہاپکنز یونیورسٹی میں درخواست دی۔ وہ اس یونیورسٹی کے میڈیکل اسکول میں ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہیں۔ فاطمہ بین الاقوامی طلبہ کے ایک منتخب گروپ میں شامل ہیں اور امریکہ میں طب کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے امریکہ میں موجود درجنوں ایسے پروگراموں میں داخلہ کیوں کر حاصل کیا۔ وہ کہتی ہیں، اس عمل میں مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ چونکہ آپ بیرون ملک کے طبی تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے داخلہ حاصل کرنے کے امکانات نسبتاً کم ہوتے ہیں، کیونکہ داخلے کے لیے امریکہ سے ڈگری حاصل کرنے والے طلباء کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود میں کہوں گی کہ یہ ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت پہلے سے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ غیر ملکی طالبہ و طالبات کے لیے امریکہ کے طبی اسکولوں میں داخلہ حاصل کرنے کی خاطر منصوبہ بندی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ پول وائٹ جان ہاپکنز میں طبی اسکول کے شعبہ داخلہ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر طالبہ کے اپنے وطن سے حاصل کردہ ڈگری کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی زیادہ تر پروگراموں میں یہ شرط ہوتی ہے کہ میڈیکل اسکول میں داخلے سے قبل امریکہ میں بھی تعلیم حاصل کی جائے۔ وہ کہتے ہیں،
So we say we want to see at least one year of additional coursework in any area.
ہم چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں کسی بھی شعبے میں کم سے کم ایک سال کی مزید تعلیم حاصل کریں، تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ کس قسم کے کورسز لینے کے اہل ہیں اور وہ ان کورسز میں کیسی استعداد کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ امریکہ میں حاصل کردہ تعلیم میں اور پھر میڈیکل کالج کے داخلے کے امتحان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پر داخلہ حاصل کر پائیں گے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے کرم اروڑا میڈیکل میں چوتھے سال کے طالب علم ہیں۔ وہ طب چشم یعنی اپتھیمالوجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ اس لیے ممکن ہوا کہ انہوں نے جان ہاپکنز یونیورسٹی سے انڈر گریجویٹ کی تعلیم حاصل کی اور اپنے شعبے میں دو سال کا تحقیقی کام بھی مکمل کیا۔ وہ بتاتے ہیں،
I can't even express in words how great my mentors were during
میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان دو برسوں کے دوران میرے استاد کس قدر اچھے تھے. وہ جان ہاپکنز یونیورسٹی سے بھی وابستہ تھے. جب میں نے میڈیکل اسکول میں داخلے کی درخواست دی تو ان دونوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا. اپتھیمالوجی سے متعلقہ منصوبوں میں میری رہنمائی کی, اور اب جبکہ میں ریزیڈنسی کے لیے درخواست دے رہا ہوں تو وہ بدستور میری رہنمائی کر رہے ہیں. اسکول کی انتظامیہ کہتی ہے کہ بین الاقوامی طالبہ اس وقت ریزیڈنسی کے لیے درخواست دیں جب انہوں نے اپنے وطن میں طبی تعلیم مکمل کر لی ہو. دوسری صورت میں وہ انڈر گریجویٹ طالب علم کی حیثیت سے یہاں آئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتہائی قابل افراد کے لیے بھی امریکہ میں ڈاکٹر بننے کے لیے مقابلہ سخت ہوتا ہے, اور اس کے مراحل میں بہت زیادہ رقم خرچ ہوتی ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں دو ریاستوں وسکانسن اور مشیگن میں صدارتی انتخابات میں دوبارہ گنتی روکنے کے لیے مقدمات دائر کر دیے گئے ہیں. درخواستیں دائر کی گئی تھیں کہ تین ریاستوں میں دوبارہ گنتی کی جائے. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے جمعرات کے روز ریاست وسکانسن میں مقدمات دائر کیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ریاست میں کامیابی حاصل ہوئی تھی. ادھر ریاستی مشیگن کے اٹرنی جنرل نے بھی گنتی روکنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیا ہے. یہاں بھی ٹرمپ کامیاب ہوئے تھے. دوبارہ گنتی کے لیے درخواستیں گرین پارٹی کی صدارتی امیدوار جل سٹائن نے دائر کی تھیں. امریکی ریاست نیواڈا کی ایک یونیورسٹی کے ٹیچر سوشل میڈیا پر یہ پیغام شائع کرنے کے بعد شدید تنقید کا نشانہ بن گئے کہ ان کی کلاس محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے, اور وہ ان طالب علموں کی اطلاع حکام کو دیں گے جو اس ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں. لاس ویگس میں قائم یونیورسٹی آف نیواڈا کے ریاضی کے جز وقتی انسٹرکٹر میٹ بوچ نے بدھ کی رات فیس بک پر لکھا کہ اگر اسے یہ پتا چلا کہ اس کی کلاس کا کوئی طالب علم ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے تو امریکی امیگریشن اور کسٹم حکام اس کو اس کی اطلاع دینے پر مجبور ہوگا. پوچ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ میری کلاسیں محفوظ جگہیں نہیں ہیں اور مجھے ایسے طالب علموں کو امیگریشن کے حوالے کرنا پڑے گا. بعد ازاں انہوں نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی, لیکن اس دوران یہ تبصرے تیزی سے سوشل میڈیا پر پھیل چکے تھے. یونیورسٹی کے طالب علموں اور پروفیسروں نے اس پر احتجاج کیا ہے. امریکہ میں کاروبار کرنے والوں نے ماہ نومبر میں تیزی سے امریکی ملازمین کو نوکریوں پر رکھا, جس کے بعد بے روزگاری کی شرح گزشتہ 9 سال کے مقابلے میں سب سے نیچے آئی, اور اب یہ شرح 4.6% ہے, اور یہ اعداد و شمار امریکی معیشت پر اعتماد کے عکاس بھی ہیں. ملازمتوں کے حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹ یہ اشارہ بھی دیتی ہے کہ فیڈرل ریزرو اس ماہ کے آخر تک شرح سود میں اضافہ کرے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے سے ان توقعات میں اضافہ ہوا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی, جس سے سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ ملے گا, خاص طور پر اس صورت میں اگر یوکرین کے حوالے سے عائد مغربی پابندیاں نرم کر دی جاتی ہیں. ماسکو کی مدد سے قائم کیے گئے صنعتی پارک میں موجود امریکی اور روسی کمپنیاں کاروبار کے حوالے سے پر امید ہیں. اگر مغربی پابندیاں نرم کر دی جاتی ہیں تو تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ایک نئی کمپنی ٹیکسل کا کہنا ہے کہ مقامی منڈی میں 3D سکیننگ سافٹ ویئر کے کاروبار کو ترقی ملے گی. کمپنی کا کہنا ہے کہ زیادہ سرمایہ میسر ہونے سے وہ نئی ٹیکنالوجی پیش رفت کر سکیں گے, لیکن کمپنی کے ایک عہدیدار کلیمن تیوف کا کہنا ہے کہ اگر روسی کرنسی روبیل کے قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی برآمدات کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کیونکہ اس سے ان کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور خاص طور پر چین کے ساتھ مسابقت کرنا مشکل ہو جائے گا. امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق جنرل جیمز میٹس کو اپنی مجوزہ کابینہ کے لیے بطور وزیر دفاع نامزد کیا ہے, تاہم ان کے اس عہدے پر فائز ہونے کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ہوگی. ٹرمپ نے جمعرات کو اوہائیو میں اپنے حامیوں سے خطاب کے دوران اپنی مجوزہ کابینہ کے لیے نامزد وزیر دفاع کے نام کا اعلان کیا. قبل ازیں میڈیا میں سامنے آنے والی رپورٹوں میں بھی کہا گیا تھا کہ جیمز میٹس نو منتخب صدر کی مجوزہ کابینہ میں وزیر دفاع ہوں گے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا معاملہ صدر براک اوباما کی انتظامیہ کے کلیدی نظم العین میں شامل ہے. اس میں تقریباً 8 سال لگے اور بہت کچھ محنت بھی درکار رہی، لیکن بالآخر سن 2016 میں جو صدر اوباما کی مدت صدارت کا آخری سال تھا، اس کوشش میں خاصی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے. اوباما انتظامیہ 3 بڑے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. اول یہ کہ موسمیات سے متعلق پیرس معاہدے میں بڑے پیمانے پر شمولیت. اس معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ درجہ حرارت کو 2 درجے سینٹی گریڈ سے کافی کم رکھا جائے. دوم یہ کہ بین الاقوامی ہوا بازی کے اخراج کے پھیلاؤ پر نظر رکھی جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہائیڈرو فلورو کاربنز یا ایچ ایف سی کے اخراج اور استعمال میں بتدریج کمی لائی جائے. یہ کیمیکل جو عام طور پر ریفریجریشن میں استعمال ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابلے میں عالمی حدت میں 10,000 گنا زیادہ اضافے کا سبب بنتے ہیں. یہ تینوں مقاصد یکے بعد دیگرے چند ہفتوں کے اندر حاصل کر لیے گئے ہیں. پیرس کا معاہدہ گزشتہ دسمبر میں تقریباً 200 ملکوں نے طے کیا. ان میں سے 2 شقیں گزشتہ ستمبر میں قابل عمل ہوئیں اور 4 نومبر کو درحقیقت نافذ العمل ہوئیں. اکتوبر کے شروع میں اقوام متحدہ کی ہوا بازی کی بین الاقوامی تنظیم نے ایک عالمی معاہدے پر اتفاق کیا، جس کے تحت بین الاقوامی ہوا بازی کے اخراج کو روکا جا سکے گا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس وسیع ہوتے ہوئے شعبے سے پیدا ہونے والے اخراج کو سن 2020 کی سطح سے اوپر نہ جانے دیا جائے. اور 15 اکتوبر کو تقریباً 200 فریق جن کا تعلق مونٹریال کے معاہدے سے تھا، اس ترمیم پر رضامند ہوئے جس سے سن 2047 تک عالمی پیمانے پر ایچ ایف سی کی سطح کو 50 سے 85% تک کم کیا جا سکے گا. اس سمجھوتے کے تحت، جس کی قانونی طور پر پابندی کرنا ہوگی، اس صدی کے آخر تک درجہ حرارت میں نصف سینٹی گریڈ تک کمی کی جا سکے گی. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اقوام عالم کو یہ بات بالآخر سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم جس چیز کے خلاف ہیں اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی بھی ملک اتنی صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ یہ سارا بوجھ خود اٹھا سکے. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس عالمی خطرے سے نہایت سنجیدگی سے نمٹا جائے اور پوری یکسوئی سے اور لگن سے اس پر کام کیا جائے. یہ مسئلہ اسی سنجیدگی کا متقاضی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس سے فوری طور پر نبرد آزما ہوں اور اس کام کو جرات سے سر انجام دیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial. پروگرام یوتھ ٹائم کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. وائس آف امریکہ کے لیے ریڈیو سیریز ایکشن ری ایکشن میں لیزا وورا کی پنچ لائنز کو ہم نے فیچر کی صورت میں صوتی جھلکیوں کے ساتھ تشکیل دیا ہے. اور اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ معروف شخصیات سے وابستہ خلاف معمول حقائق. تو کیا آپ تیار ہیں سیلیبریٹیز کے بارے میں کچھ ایسا جاننے کو جو بہت وکھرا ہو؟ شروع کرتے ہیں جیمز فرینکو سے. جیمز فرینکو معروف اداکار اور ہدایت کار ہیں. ٹیلی ویژن پروگرام فریکس اینڈ گریکس سے شہرت پانے والے فرینکو فردہ اسکرین پر نمودار ہونے سے پہلے میک ڈونلڈ پر ہیم برگر بنایا کرتے تھے. اور وہ آنے والے گاہکوں سے مختلف لہجوں میں یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ برگر کے ساتھ کچھ فرائز بھی لینا چاہیں گے. لیزا وورا کہتی ہیں کہ فرینکو غالباً اسی ایک جملے سے اپنے اندر اداکاری کے جوہر کو بار بار سینچا کرتے تھے. کرسٹوفر نولان انگلش فلم ڈائریکٹر، اسکرین رائٹر اور پروڈیوسر ہیں. انہوں نے 21ویں صدی کے ان ابتدائی برسوں میں متعدد کامیاب فلمیں دی ہیں. ایک صوتی جھلک ان کی بلاک بسٹر فلم انٹرسٹالر سے.
Yes, you are. Yes, you are.
اور کرسٹوفر نولان کا معمول سے ہٹ کر کام یہ ہے کہ وہ اپنے پاس موبائل یعنی سیل فون رکھتے ہی نہیں ہیں۔ لیزا بورا کے مطابق انہیں غالباً بیٹ فون کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کوئین آف انگلینڈ ملکہ برطانیہ کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کوئین آف انگلینڈ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اور آخر میں راک اینڈ رول کے کنگ ایلویس پریسلی کے بارے میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایلویس پریسلی چیزوں کو اپنے ہیٹ کے پیچھے چھپا لیا کرتے تھے؟ ایلویس پریسلی نیچرل بلانڈ تھے اور ان کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں گردش کیا کرتی تھیں کہ وہ سر کے اوپر والے حصے کو رنگنے کے لیے ہیئر ڈائی کی ایک ٹیوب استعمال کرتے ہیں، جبکہ 10 ٹیوبز اپنے سائڈ برن سے نجات پانے کے لیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی مفکر بینجامن فرینکلن کی ایک کہاوت ہے کہ رات میں جلدی سونے اور صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت ایک شخص کو تندرست، ذہین اور دولت مند بنا دیتی ہے۔ لیکن کیا سیانوں کے ایسے ہی معقولے اور بزرگوں کی نصیحتیں سن سن کر بڑے ہونے والے بچے کامیابی کے اس آسان فارمولے پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا وہ اسے عملاً سچ ثابت کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے اسپین سے تعلق رکھنے والے سائنسی ماہرین کی جانب سے ایک تحقیقی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ میڈرڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ رات میں جلدی سونے اور منہ اندھیرے بیدار ہونے والے لوگ کامیاب زندگی کا مزہ چکھتے ہیں، بلکہ صبح و سویرے جاگنے کی عادت رکھنے والوں کی نسبت رات میں دیر سے سونے والے افراد زیادہ ذہین، مالدار اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ رات میں جاگنے والے لوگ عام طور پر صبح و سویرے جاگنے والوں کی نسبت زیادہ ذہین و فطین ہوتے ہیں اور اچھی خاصی آمدن کماتے ہیں۔ ڈیلی میل کے توسط سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تاریخی میڈرڈ یونیورسٹی سے وابستہ ماہرین کی قیادت میں لگ بھگ 1000 نوجوانوں سے امتحانی پرچہ حل کروایا گیا۔ ماہرین نے نتیجے سے عکس کیا کہ جو نوجوان رات دیر تک جاگنے کو فوقیت دیتے تھے، انہوں نے پرچہ حل کرنے میں ایک خاص قسم کی ذہانت اور تخلیقی سوچ کا مظاہرہ کیا۔ ماہرین نے ان کی جدید سوچ کو آنے والے بہتر مستقبل کی نشاندہی قرار دیتے ہوئے اسے عمدہ نوکری اور بہترین آمدنی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ تحقیق سے منسلک ماہرین نے نوجوانوں کی عادتوں اور جسمانی قدرتی گھڑی یعنی سونے اور جاگنے کے عمل کو ضابطے میں لانے کا نظام کا تجزیہ کیا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا شرکا شب بیداری کے بعد دن میں سونا پسند کرتے ہیں یا پھر وہ رات کی پوری نیند لینے کے بعد صبح کے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہونے کو فوقیت دیتے ہیں۔ تحقیق میں طالب علموں کو اسکول کی کارکردگی، استدلالی ذہانت اور سوالات کو حل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بڑے مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر جانچا گیا۔ نتیجے سے ثابت ہوا کہ شب بیداری میں مبتلا نوجوانوں نے صبح سویرے جاگنے کی عادت رکھنے والے طالب علموں کی نسبت استدلالی بنیادوں پر زیادہ نمبر حاصل کیے، جس نے ان کی معلومات عامہ سے متعلق اچھی ذہانت رکھنے کا اندازہ لگایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کی اچھی کارکردگی کے لحاظ سے ایک مضبوط اشارہ سمجھا گیا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ رات میں دیر سے سونے والے نوجوانوں میں تصوراتی سوچ رکھنے کی اہلیت زیادہ پائی گئی، اسی طرح انہیں تجزیاتی صلاحیتوں میں بھی مہارت حاصل تھی جو انہیں تخلیقی بنا رہی تھی اور معاشرے کے زیادہ سے زیادہ باوقار پیشوں اور بہتر آمدنی کے حصول کے لیے راہیں استوار کر رہی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رات دیر تک جاگنے کی عادت رکھنے والی کامیاب ہستیوں میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن میں امریکی صدر باراک اوباما، ونسٹن چرچل اور امریکی گلوکار ایلویس پریسلی کے علاوہ بہت سے نامور افراد شامل ہیں، جبکہ برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر، سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور تھامس ایڈیسن کے نام صبح سویرے بیدار ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ لافبرو یونیورسٹی لیسٹر شائر میں سائیکو فیزیولوجی کے شعبے سے وابستہ پروفیسر جم ہان نے نتیجے کے حوالے سے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات میں جاگنے کی عادت رکھنے والے لوگ زیادہ تر تخلیقی مہارت کے حامل ہوتے ہیں، جن میں شعرا، فنکار اور موجد حضرات کی بڑی تعداد شامل ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سعدیہ اسد، ساؤنڈ انجینئر جسٹن۔ انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔